مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی، یہ گرتے ہوئے کو تھامنے کے لیے ان کی سطح پر آنا ضروری ہے. یہی وجہ ہے محمد الرسول اللہ کی، وہ حدیثیں بھی ملتی ہیں ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں اس سطح پر بھی حضور اپنے آپ کو لے آئے ہیں. آپ نے صاف کہا اور اس میں قطن کوئی آپ نے جھجک محسوس نہیں کی کہ مجھے تمہاری اس دنیا سے دو ہی چیزیں پسند ہیں، عورت اور خوشبو، باقی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اصل قرۃ عینی فی الصلاۃ. لیکن اس میں کوئی بات محسوس نہیں کی آپ نے. اب حضرت مسیح کا معاملہ یہ کہ انہوں نے شادی کی ہی نہیں، لہذا کتنا فضل ہو گیا. ایک گھر گھرستی والا آدمی ہے اور ایک وہ شخص ہے حضرت یحییٰ ہو یا حضرت مسیح ہو، اب ان کے درمیان تو بہت فرق ہو گیا. وہ احساسات جو ایک باپ کے دل میں آتے ہیں، جبکہ بیٹی آ کر کہتی ہے ابا جان دیکھیے میرے یہ گٹے پڑ گئے ہیں، ابا جان دیکھیے میرے کندھے کے اوپر مشکیزہ جو میں لے کے آتی ہوں پانی بھر کر، اس کی وجہ سے یہ نشان پڑ گئے ہیں، ابا جان مجھے بھی کوئی غلام دے دیجئے. تو جو اس وقت کیفیت ہوئی ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیسے ہو سکتی اس شخص کی جس کے نہ جورو نہ جاتا، کوئی رشتہ نہیں. وہ تو اسے معلوم ہے نا کہ یہ بیٹی فاطمہ تو بزتم منی، یہ میرا جگر گوشہ آ کے اس وقت جو بات کر رہا ہے. لیکن اس وقت بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹی یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، میں تمہیں اس سے بہتر شہ دیتا ہوں، وہ تسبیح فاطمہ کہ ہر نماز کے بعد یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 یا 34 مرتبہ مختلف روایات ہیں اللہ اکبر کہہ لیا کرو، ہمارے لیے یہ. تو یہ تو در حقیقت تجربہ اسی کا ہوگا جس کی بیٹی ہو، اس کی کیفیت اسی کو معلوم ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا، میں نے بہت مواقع پر خطبہ نکاح میں یہ حدیث جو ہے میں آپ کو سنایا تھا، نکاح من سنتی، میرا طریقہ تو یہ گھر گھرستی کا طریقہ ہے، بال بچے دار ہوں میں، میری بیویاں ہیں، میں نے تو کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو ماں ورا کوئی شخصیت جو ہے بہت کوئی بلند مقام اپنا جو ہے تم پر ظاہر نہیں کیا. ہے جو ہے وہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، لیکن تمہارے ساتھ تو میں تمہاری سطح پر ہوں، تمہاری ہی طرح کا انسان ہوں، اسی طریقے سے چلتا پھرتا ہوں، اسی طریقے سے تمہارے ماں بہن زندگی بسر کرتا ہوں. لیکن ظاہر بات ہے، پھر نوٹ کیجئے، جو شخص اس کیفیت کا لذت آشنا ہوگا، یہ تو جو اس پر بیت رہی ہے اسی کو معلوم ہوگی. وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ جوتا جسے کاٹتا ہے اسی کو پتا ہے نا کہ کہاں کاٹ رہا ہے. دیکھنے والے کو تو نظر آئے گا بہترین جوتا ہے، بڑا اعلیٰ جوتا ہے، فلیکس کا جوتا ہے، فلاں کا جوتا ہے، لیکن جسے وہ کاٹ رہا ہے اسے پتا ہے یہ جوتا جو ہے مجھ پر کیا قیامت ڈھا رہا ہے. تو اسی طریقے سے در حقیقت وہ باطنی کیفیت کہ وہ تصور جانا کیے ہوئے، وہ حلاوت مناجات، وہ اللہ ہی کے ساتھ اپنا جو ہے مکالمہ اور مخاطبہ اور مراقبہ، یہ کیفیت جو ہے یہ کچھ اور ہے. جبکہ فرائض رسالت کی ادائیگی کے لیے اذهب الى فرعون انه طغى، صورت وہی ہو گئی نا کہ حضوری سے نکال کے دربانی میں کھڑا کر دیا، جاؤ اب فرعون کے وہ جو جملے ہیں جن کو آپ کہیں گے کہ بڑے ہی اس نے زہر میں بجھے ہوئے جملے کہے تھے جاتے ہی گئے ہیں، تو الم نربک فینا ولیدا، اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جو ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہو، ہم نے تمہیں پالا اپنے گھر میں اور آج آ گئے ہمارے سامنے کھڑے ہو کر سیدھا تان کر کہہ رہے ہو، اور تمہاری قوم جو ہے وہ قوم ہما لنا عابدون، ان کی قوم جو ہے موسیٰ ہارون کی، ہماری محکوم قوم کے فرد ہو کر، اور یہ جرت تمہاری ہو گئی. اب یہ سارا کچھ سننا پڑ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، کہاں وہ کوہ طور کی تنہائیاں، وہ خلوتیں، وہ مخاطبہ مکالمہ الہی، کہاں وہ جبل نور پر غار حرا کی خلوتیں اور وہ کیفیت، یا اللہ کے ساتھ براہ راست مخاطبہ اور مکالمے کی لذت، کہاں یہ کہ اب جاؤ اور اپنے فرائض منصبی کو ادا کرو. یہ ہے اصل میں وہ شے جو ضیق صدر ہے سب سے بڑا. اس لیے فرمایا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. جب یہ سورہ مبارکہ بالکل ابتدائی مکی صورتوں میں سے ہے، تو وہ شدائد اور مصائب جو سب کے علم میں، ان کا بھی کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل ابتدائی دور ہے. اس میں یہ ہے وہ مشقت، یہ ہے وہ شاخ گزرنے والی کیفیت جس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اب یہاں نوٹ کیجئے، اگرچہ یہ فعل ماضی میں ہے، رفعنا لك ذكرك، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ در حقیقت اس میں میرے نزدیک یہ مستقبل کی خبر دی جا رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حال اس کو قرار دیا جائے یا ماضی سے متعلق، تو ایک واقعہ ہے کہ جو ہو تو چکا ہے، عالم غیب میں تو محمد الرسول اللہ کا ذکر پہلے سے بلند ہے، صحیح احادیث میں آتا ہے کہ عین ساق عرش پر حضور کا نام لکھا ہوا ہے، تو وہ تو ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے محمد الرسول اللہ کا ذکر، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن دنیا میں تو اس کا ظہور ابھی ہونا ہے نا، جس دور کی یہ صورت ہے ابھی تو کوئی رفع ذکر والی بات اس معنی میں تو نہیں ہوئی، وہ تو ابھی آپ کا شہرا جو ہے یا آپ کا آوازہ ابھی بلند نہیں ہوا۔ تو میرے نزدیک یہ اگر اس کو عالم واقعہ کے اعتبار سے تعبیر کیا جائے، ایک ہے عالم حقیقت، عالم غیب اس کے اعتبار سے تو ازل سے ہے رفعنا لک ذکر، لیکن اگر عالم واقعہ کے اعتبار سے تعبیر کیا جائے تو یہ مستقبل سے متعلق ایک بات ہے، اور قرآن مجید کا یہ ایک بہت ہی معروف اسلوب ہے کہ یقینی بات جو ہوتی ہے مستقبل کی اسے بھی وہ ماضی کے سیرے میں بیان کرتا ہے، قیامت کے سارے واقعات ماضی کے سیرے میں، اسی طریقے سے جنت اور دوزخ کا سارا معاملہ ماضی کے سیرے، جیسے کہ ہو چکا، وہ ایک یقینی کیفیت جو ہے اس کو ماضی کے، کیونکہ یہ بھی ماضی کے خواص میں سے ہے، جو شے ہو چکی اس کے بارے میں شک نہیں، لہذا جس کے بارے میں شک نہیں گویا کہ وہ ہو چکی۔ اب یہ دونوں چیزوں کو میں نے جوڑ دیا ہے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ماضی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کام ہو چکا، مستقبل کے بارے میں آپ کو شک رہے گا ہو نہ ہو، ماضی میں تو ایک چیز ہو چکی ہے، اب کوئی شک نہیں نا، اس لیے فعل ماضی کا خاصہ ہے قطعیت، یقینیت، کسی شے کی حتمیت، تو کوئی شے بھی اگر یقینی ہے، قطعی ہے، حتمی ہے تو اسے ماضی سے تعبیر کریں گے، اس لیے ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر، یہ گویا کہ مستقبل کی ایک پیشین گوئی ہے۔ میرے نزدیک کس کا تعلق سورۃ الضحیٰ کی اس آیت سے ملتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہاں واقعتاً جو ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، یہ مستقبل ہی کا صیغہ لے آیا گیا، لیکن یہاں ماضی کے صیغے میں فرمایا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس کے ضمن میں ایک مثال میں دے دیتا ہوں، سورہ مائدہ میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ آیا ہے، جب وہ اپنی قوم سے بنی اسرائیل سے کہہ رہے تھے کہ اب جہاد کے لیے اب سر ہتھیلیوں پر رکھ کر میدان میں نکل آؤ، اب جنگ کرو، ہجرت کے بعد جنگ کا مرحلہ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہجرت کے بعد اب جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہی مرحلہ آ گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تحریک کے ضمن میں، جب ہجرت فرما کر سیرائے سینا میں آ گئے مصر سے، اب ہجرت کے بعد جہاد، قوم نے انکار کر دیا، اسی وقت جو ہے جعلکم ملوکا، تمہیں اللہ نے بادشاہ بنایا ہے، حالانکہ اس وقت تک تو بادشاہی نہیں تھی، بادشاہی تو بعد میں ظاہر ہونے والی تھی، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان تو ابھی آئیں گے 300-400 برس کے بعد، لیکن یہ کہ اس کو فعل ماضی کی شکل میں، اس لیے کہ تقدیر خداوندی میں تو وہ طے شدہ امر ہے، یہ چیز کہ جو ظاہر بعد میں ہوگی گویا کہ ہو چکی ہے، جعلکم ملوکا، تمہارے اندر بادشاہت اللہ نے رکھی، تمہیں بادشاہ بنا دیا۔ اسی طریقے سے یہاں جو ہے ماضی کا صیغہ رفعنا لک ذکرک، لیکن در حقیقت اس سے مراد کیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس میں ایک حدیث بھی ملتی ہے جو امام بخاری لائے ہیں اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور خود فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا رفعنا لک ذکرک کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جب بھی میرا ذکر ہوگا آپ کا ذکر بھی ہوگا، اس طریقے سے بریکٹ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اپنے ساتھ، میں نے بارہ بیان کیا گیا قرآن مجید میں، اطاعت کا ذکر آئے گا آتی اللہ و آتی رسول، محبت کا ذکر آئے گا احب الیکم من اللہ و رسول ہی و جہاد فی سبیلہ ہی، جہاں کہیں بھی آئے گا ذکر، کلمہ شہادت ہے، اذان ہے، اقامت ہے، پوری دنیا میں جو شہرا، اور جو دن آ رہا ہے آپ کی شہرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، آج تو وہ پردے کے جو مغربی اقوام کی آنکھوں پر پڑے ہوئے تھے وہ بھی رفتہ اٹھ رہے ہیں، میں نے مثالیں دی نا آپ کو، دی ہنڈریڈ جو مائیکل ہارڈ کی کتاب ہے، کتنی وضاحت کے ساتھ اس نے کہا، تسلیم کیا، تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کلمہ حق جو ہے، ایک شخص اگر تو ہم میں سے کوئی شخص کہے تو اس کے کوئی مفہوم نہیں، کوئی معنی نہیں، ہم تو امتی ہیں، عقیدت مند ہیں، ہم تو کہیں گے ہی یہ، لیکن یہ کہ الفضل ما شہدت به الاعداء، اصل فضیلت تو وہ ہے جس کا اقرار دشمن کرے، کہ اگر عظیم ترین انسان آج مان لیا ہے نوع انسانی نے، اگر ایچ جی ویلز کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ انسانی حریت اور مساوات اور اخوت کے واسطے تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، مسیح ناصری نے بھی عیسائی ہونے کے باوجود اقرار کر رہا ہے، مسیح ناصری نے بھی واس تو بہت کہے لیکن وہ واس ہی واس تھے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی نظام عملاً قائم نہیں ہو سکا جن میں یہ تین اصول موجود ہوں. یہ محمد کا کارنامہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان تین اصولوں پر مبنی ایک نظام، ایک معاشرہ بالفعل قائم کر دیا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں دنیا تسلیم کر رہی ہے. تو وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں بھی ایک طرح کا ابہام اور اجمال رکھا گیا، کیا دے گا اللہ اسے واضح نہیں کیا، یہ تمہارے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں. اسی میں ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کا آوازہ اور شہرہ بلند ہوگا. اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، بلکہ آج میں سوچ رہا تھا تو ایک عجیب بات میرے سامنے آئی، اسلام پر تو بہت سے دور آ رہے ہیں، اسلام پر زبوحالی کا دور بھی آیا ہے، اسلام پر غربت کا دور بھی آ گیا. اس وقت اسلام کہاں ہے؟ نام کا اسلام ہے، حقیقت کا اسلام تو دنیا میں ڈھونڈ، اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر دیکھیے کہیں کوئی ایک انچ زمین بتا سکتے ہیں جہاں اسلام کا وہ نظام کہیں بتمام و کمال قائم ہو؟ نہیں دکھا سکتے، کیا کریں؟ چاہے کچھ بھی ہو گیا ہو، محمد کا شہرہ بلند سے بلند تر ہو رہا ہے. تاریخ کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہے جبکہ اس میں اضافہ نہ ہوا. مسلمانوں کی ذلت ہوگی، مسلمان رسوا ہوں گے، مسلمان پستی میں جائیں گے، لیکن ذکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اس کے اندر کہیں بھی کوئی یوں سمجھیے کہ کوئی زوال کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو روز بروز آگے سے آگے بڑھنے والی شے ہے. ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا. اے نبی، سختی کے ساتھ ہی آسانی ہے، تنگی کے ساتھ ہی کشادگی ہے. اب اس کا تعلق جوڑیے، دیکھیے ان سورتوں کا بڑا گہرا ربط ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا یہ چھ سورتیں جو ہے جن میں سے اب آخری باقی رہ گئی، سورہ بلد سے ہم چلے تھے اور سورہ تین پر یہ چھ سورتوں کا ایک جو مجموعہ ہے، یہ ان میں چہار سورہ جو ہے درمیان میں، تو اس کو تو میں چہار سورہ نور و ظلمت کا نام دیتا ہوں، سورت الدحا، سورت اللیل، سورت الشمس سے شروع ہو کر سورت الشمس، سورت اللیل، سورت الدحا اور سورت الانشراح جو آپ پڑھ رہے ہیں. باقی ایک دفعہ میں نے تمثیل دی تھی، یہ تمثیلیں باتوں کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ جیسے رحل ہوتی ہے، رحل کے دو بازو، ان پر مصحف رکھا ہوتا ہے، تو یوں سمجھیے کہ یہ چہار سورہ نور و ظلمت جو ہے یہ اس رحل پر ہے جس کا ایک بازو ہے سورہ بلد اور ایک بازو ہے سورت التین. ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے، وہاں بھی تین آیات قسموں کی ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اور اس کے بعد آیت کون سی آئی جس پر قسم کھائی گئی، لقد خلقنا الانسان فی کبد. ادھر چلیے، وتین والزیتون ایک آیت ہے، یہ وطور سینین وحاذا البلد الامین تین آیتیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ گویا کہ رحل کے وہ دو بازو ہیں، سورة البلد، سورة التین، اور درمیان میں یہ چہار سورہ نور و ظلمت ہے. سورة البلد کی آیت کیا تھی؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت اور محنت ہی میں پیدا کیا. اے نبی، ایون یو آر نو ایکسیپشن، آپ بھی مستثنا نہیں، یہ مشقت جھیلنی پڑے گی، یہ سختیاں برداشت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ قاعدہ کلیہ ہے جہاں سے بات شروع ہوئی ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد. کیسی سختیاں جھیلی؟ وہ سختیاں تو ہم جانتے ہیں، یہاں تو دوسری میں نے کہا کہ سختی جو اندر گزر رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو شیخ عبد القدوس گنگوہی ان الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، حالانکہ کہاں شیخ عبد القدوس گنگوہی، کہاں محمد الرسول اللہ. جو کیفیت حاصل ہو رہی ہے شیخ عبد القدوس گنگوہی کو وہ جو کیفیات محمد الرسول اللہ کی ہیں، لی مع اللہ وقت، اس کے اعتبار سے کروڑ میں ایک، لاکھ میں ایک کوئی نسبت ہو تو ہو، وہ جو شاخ گزر رہا ہے معاملہ، یہ نزولی کیفیت عروجی کیفیت کے مقابلے میں، یہ بجائے اس کے براہ راست اللہ ہی کے ساتھ وہ ہم کلامی اور مخاطبہ ہو اور مراقبہ ہو، یہ خلق خدا کے اندر اس طریقے سے در در جا کر دستک دینا اور کہیں سے کچھ اور کہیں سے کچھ سننا، جس سے یقیناً سینہ بھجتا ہے. بلکہ یہ کہ اس سے آگے چلیے، جماعت بنائی ہے تو وہ لوگ جو بظاہر آپ سے بیعت کیے ہوئے ہیں، بظاہر آپ کو رسول مانے ہوئے، وہی آپ کو ایذائیں پہنچا رہے کہ نہیں پہنچا رہے؟ عبداللہ ابن ابی کون تھا؟ وہ کافر تو نہیں تھا، منافق تھا، لیکن تھا کون؟ بیعت کرنے والا ہے محمد رسول اللہ سے، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، برملا کہنے والا ہے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، لیکن یہ کہ تکلیف پہنچا رہا، ایزا پہنچا رہا ہے. یہاں تک کہ ایک دفعہ تو حضور کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے کہ کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھے اس شخص کی ایزا سے بچا سکے، جس پر کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا حضور اس شخص کے معاملے میں کچھ نرمی کیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا بہت بڑا سردار ہے خزرج کا، ہم نے تو اس کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، تاج تیار ہو چکا تھا اس کے لیے، بس تاج پوشی کی رسم رہتی تھی کہ آپ تشریف لے آئے. اب گویا کہ اس کے تو خواب ہی پریشان ہو گئے سارے، کہاں بادشاہت کا خواب تھا اس کا، کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا غلامی اختیار کرنی پڑی. تو جو اس پر بیت رہی ہے وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا اثر و رسوخ ہے اپنے قبیلے میں، لہذا مصلحت کا تقاضا ہے کہ اس شخص کے معاملے میں نرمی کی جائے. لیکن آپ اندازہ کیجئے تکلیف تو ہو رہی ہے، خود اپنے ہی وہ لوگ ہیں بظاہر، ان میں منافق بھی تھے اور مومنین صادقین بھی شامل ہو گئے، حسان ابن ثابت جیسا شخص شامل ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ، انتہائی وفادار صادق الایمان، حضور کا یوں سمجھیے کہ مدح کرنے والا، انہی کی تو نعتیں ہیں ابتدائی نعتیں کہ جو انہوں نے کہی ہیں اور قصیدے کہے حضور کی شان میں. لیکن وہ شخص بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی ہے اس میں شامل ہو گئے. تو کتنی تکلیفیں ہو رہی ہیں. وہی جو سورہ صف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ یا بنی اسرائیل لما تؤذوننی واذ قال موسیٰ لقومہ لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، کیوں مجھے ایذائے پہنچا رہے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ ساری سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں، دوسروں کے ہاتھوں اپنوں کے ہاتھوں، بظاہر وہ جو وفادار ہیں ان کی طرف سے بھی، اور جو کھلم کھلا دشمن ہے ان کا تو ہے ہی معاملہ. تو یہ سختیاں، یہ ہے وہ جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں پروفیٹک ایکسپیرینس، یہ ہے وہ شعور نبوت اور رسالت جس میں یہ ساری سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں. تو لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا ہے. انما العسر یسرا انما العسر یسرا، اے نبی تنگی کے ساتھ ہی کشادگی ہے، مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، ہم نے انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا ہے. آپ کو یہ ساری مشقتیں باطنی بھی اور خارجی اور ظاہری بھی، جسمانی بھی، دندان مبارک بھی شہید ہوں گے، آپ کے پائے مبارک بھی لہو لہان ہوں گے، آپ کے قریب ترین اعزہ کی لاشیں بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے، سب کو جھیلنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا. انما العسر یسرا انما العسر یسرا، یہ جو جوڑا ہے دو آیتوں کا اس کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ محض تاکید کے لیے تکرار ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پھر دوبارہ تاکید، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو فرق صرف یہ ہوا ہے، قرآن مجید میں مثالیں ہیں ایک ہی آیت کا بار بار دہرا کر آنا، آپ کو معلوم ویل یومئذ للمکذبین کتنی مرتبہ، اسی طریقے سے ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، اسی طریقے سے سب سے بڑی مثال ہے 78 آیتوں پر مشتمل سورت ہے سورۃ الرحمن، اور اس میں 31 مرتبہ فبئی آلائے ربکما تکذبان دہرا کر آ رہا ہے. تو اس لیے ایک تکرار تاکید کے لیے بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایک اس کے اندر کچھ عربی قاعدہ بھی کچھ حضرات نے بیان کیا، اور ایک حدیث اگرچہ وہ صحیحین کی روایت تو نہیں ہے لیکن امام حاکم نے اسے روایت کیا ہے اپنی مستدرک میں، امام بیہقی انہوں نے روایت کیا ہے شعب الایمان میں، عبد الرزاق نے اسے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، اسی کی ہم مضمون ایک روایت امام مالک بھی لائے ہیں اپنی موطا میں، اور وہ حضرت عمر سے ہے موقوف، یعنی حضرت عمر کے قول کے طور پر وہ روایت جو ہے وہ نقل ہوئی. ان سب کا ایک مشترک مضمون ہے کہ حضور نے فرمایا مسلمانوں تمہارے لیے خوشخبری ہے، اس لیے کہ دو یسروں کے درمیان عسر، تو ایک عسر جو ہے دو یسروں پر غالب نہیں آ سکتا. یہ جو توجیہ اس روایت کی روح سے سامنے آتی ہے، اس کو بعض حضرات نے عربی گرامر کے قاعدے سے یوں بیان کیا کہ جب تو کوئی شے معرفہ کی شکل میں ہو اور دہرا کر آئے تو اس سے مراد ایک ہی شے ہوگی. ان مال عسر الف لام کے ساتھ ہے، پھر دوبارہ فرمایا ان مال عسر، دونوں جگہ الف لام معرفہ کی شکل میں عسر آیا ہے، تو یہ تو ایک ہی ہے. اور یسرن نکرہ آیا ہے دونوں مرتبہ، ان مال عسر یسرن ان مال عسر یسرا، یہ نکرہ ہے، یہ دو یسر شمار ہوں گے. لہذا حضور کا فرمان یہ ہے کہ اے لوگوں، چونکہ ایک عسر دو یسروں پر غالب نہیں آ سکتا، لہذا خوشخبری بناؤ کہ یسر آ کر رہے گا۔ یہ گویا کہ تعبیر اور توجیہ کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگرچہ صحیح ہے ان کی روایت نہیں ہے، اتنی قوی نہیں ہے، لیکن یہ کہ مختلف جگہوں پر، بعض جگہوں پر یہ اصول ہے محدثین کا، جب ایک روایت بہت سے جگہ سے مل جائے تو چاہے ان میں سے کوئی ایک بھی وہ صحیح روایت کے معیار پر سند کے اعتبار سے پوری نہ اترتی ہو، لیکن مل جل کر ان کی حیثیت جو ہے وہ قوی ہو جاتی ہے، وہ صحیح کے حکم میں شامل ہو جاتی ہے۔ بہرحال اصل شے جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، بلکہ اس میں جوڑ ملائیے، میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، سورۃ الدہا سورۃ الانشراح، ان دونوں کے مضامین میں ایک عکسی ترتیب بھی ہے۔ یہ انما العسر یسرن، انما العسر یسرا، اس کا جوڑ ہے والضحا واللیل اذا سجا، وہاں بھی ایک تضاد ظاہر کیا گیا، قسم ہے دن کی، دن چڑھے دھوپ کے وقت کی جبکہ حرکت ہوتی ہے، اور قسم ہے رات کی جبکہ سکون اور تاریکی ہوتی ہے۔ اس میں وہ بھی معاملہ آ گیا جو سورہ مزمل اور سورہ مدثر کا ہے، کہ ایک ہے وہ رات کی مشقت، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور ایک نبی، ایک ہے آپ پر دن کی مشقت، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اب یہ ہے دن کی مشقت، اسی کو گویا کہ تعبیر کیا گیا، جیسے رات ہے اور دن ہے، جیسے سکون ہے اور حرکت ہے، جیسے تاریکی ہے اور روشنی ہے، ایسے ہی عسر بھی ہے اور یسر بھی ہے، جیسے وہ لازم و ملزوم ہے ایسے ہی یہ بھی۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جس اصول پر بنایا ہے اس کی حکمت تخلیق کے اندر یہ شامل ہے، انما العسر یسرا، انما العسر یسرا۔ تنگی کے لیے، سختی کے لیے، مشقت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ اسی سے راستہ کھلتا ہے۔ بلکہ ایک بڑی پیاری بات انجیل میں آئی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے قول میں، اس کو میں نے نقل کیا ہے سورۃ العصر پر جو میری ایک تحریر تھی اس میں، حضرت مسیح علیہ السلام اس اپنے قول کی روح کے مطابق فرماتے ہیں، اس راستے سے داخل مت ہو جو کشادہ ہے اور جس پر چلنے والے بہت ہیں، اس لیے کہ بالآخر وہ تنگی کو لے جاتا ہے، اس راستے سے داخل ہو جو تنگ ہے اور جس پر چلنے والے کم ہیں، اس لیے کہ بالآخر وہ کشادگی کو لے کر جائے گا۔ بڑا پیارا اور حکیمانہ جملہ ہے۔ ہر معاشرے میں اکثریت جس رخ پر چل رہی ہوتی ہے، جو ان کی ویلیوز ہیں، جو ان کی سوچ ہے، جس کی بھاگ دوڑ ہے، پیسے کی بھاگ دوڑ میں، جائیدادوں میں، مکان کی تعمیر میں ہلکان ہوئے ہیں، کس کس طریقے سے سجا رہے ہیں، یہ دوڑ ہے، اسی دوڑ میں تم بھی شریک ہو گئے، تو بظاہر تو بہت سے آبان و انصار ہیں، آپ کو مل جائیں گے اپنی طرح کے بہت سے لوگ، لیکن یہ ہے کہ یہ راستہ بالآخر کہاں لے کر جا رہا ہے، یہ کشادہ راستہ جس پر چلنے والے بہت ہیں بالآخر تنگی میں لے جائے گا، فسن یسرہ للعسرا ہو جائے گا، اور وہ حق پر چلنے والے، اصول پسند، اصول پرست، ایک اصول بھی بنا لیجئے تو معلوم ہوگا کہ زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ انسان جو ہے اصول ایک بھی ہو، ایک اصول بنا لیجئے کہ رشوت کبھی نہیں دوں گا، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ زندگی گزارنا کتنا مشکل کام ہے۔ ایک اصول بنا لیجئے، ایک اصول بنا لیجئے جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا، تو پتہ چل جائے گا کہ قدم قدم پر کیسی کیسی مشکلات آتی ہیں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں، اور پھر آپ کو کم لوگ ملیں گے، آج آپ طے کیجئے کہ اپنے گھر میں شرعی پردہ نافذ کروں گا، آپ اپنے معاشرے میں آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گے، آپ کا کوئی تعلق نہیں رہے گا، آپ کے قریبی عزیز اور رشتہ دار بھی ملنا پسند نہیں کریں گے، اس لیے کہ اب آپ نے تو وہ طریقہ اختیار کر لیا، آپ کو اپنے اس راستے پر چلنے والے ساتھی بہت کم ملیں گے۔ لیکن یہی راستہ ہے کہ جو بالآخر کشادگی کو لے جائے گا، جس کو کہ سورۃ اللیل میں فرمایا فسن یسرہ للیسرا، تو بڑی عمدہ تعبیر ہے، اس لیے کہ یہ اناجیل کے اندر، ایک تو ہے نا نیو ٹیسٹمنٹ کے وہ حصے جو اناجیل اربعہ کے بعد آتے ہیں، لیکن یہ کہ جو اناجیل اربعہ ہے ان میں یقیناً مشکات نبوت کے انوار و آثار موجود ہیں، تحریف ہوئی ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ کچھ بھی نہیں رہا، تحریف کے معنی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شے معدوم کر دی گئی، اس میں مہیمن رہے گا قرآن مجید، جو شے قرآن کے خلاف ہے اس کو ہم پھینک دیں گے، لیکن جو چیزیں حکمت کے موتی اس کے اندر ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ وہ تو الحکمت و ضالت المومن، ہمیں یہ طرز عمل اختیار کرنا ہوگا کہ حکمت تو مومن کی گمشدہ متاع کے مانند ہے، ہوا احق کو بہا ہے سو وجہ دہا، وہ زیادہ حقدار ہے اس کا جہاں بھی اسے پائے۔ تو ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب والى ربک فارغب، اور جب فارغ ہو جاؤ تو اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، یا انتصب کے معنی میں اب مشقت اور مصیبت کے لیے پوری طریقے سے اپنے آپ کو پھر کمر کس لو، جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں بھی بہت سے اقوال ہیں. اب کسی نے کہا کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو ذکر کرو، کسی نے کہا جب دعوت و تبلیغ سے ذرا فرصت ملے تو اب اللہ کی طرف لو لگاؤ. یہ ساری تعبیریں صحیح ہو سکتی ہیں، مجھے کوئی غلط نہیں ہے کہ یہ کوئی بالکل غلط بات ہے، لیکن اس آیت میں مفہوم کیا ہے، اس سورت کا جو سلسلہ کلام ہے، جو سیاق کلام ہے، اس میں مفہوم کیا ہے؟ اس میں وہی دیکھیے بات دوبارہ جو شروع سے چلی تھی وہی بات آ گئی ہے. اس وقت آپ پر یہ چیز شاخ گزر رہی ہے، مشغولیت مال خلق، لوگوں کے ساتھ یہ جنگیں، یہ خوریزیاں، یہ سب آپ پر شاخ گزر رہا ہے. آپ کی طبیعت تو کچھ اور چاہتی ہے، دل چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، وہ مراقبہ، وہ مکالمہ، وہ مخاطبہ، وہ ہم ہو اور ہمارا رب ہو اور کوئی بیچ میں نہ ہو، ہمارا تو وہی تار جو ہے جڑا ہوا ہو. آپ یہ چاہتے ہیں، آپ کی یہ خواہش ہے، لیکن یہ فرض منصبی ہے، یہ نزول اذھب الی فرعون انہ طغا، یہ تو کرنا ہوگا. مدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ تو اب فرض ہے، ذمہ داری ہے جو آپ کے کاندھے پر آ گئی ہے. کتنی ہی شاخ گزرے، ہاں جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں پھر بالکلی اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف راغب کر دیجئے. اور میرے نزدیک اصل میں اس کی صحیح ترین تعبیر آپ کو نظر آئے گی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری وقت ہے اس دنیا میں، اگر اس کی تفصیل آپ پڑھیں. آپ کو معلوم ہے ایک تو واقعہ مشہور ہے کہ مرض وفات میں جب آپ پر شدت میں کچھ کمی آئی تھی تو آپ باہر نکلے، حضرت عباس چچا اور حضرت علی چچا داد بھائی، ان کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر آپ مسجد میں برآمد ہوئے اپنے حجرے سے. جماعت ہو رہی تھی، حضرت ابوبکر صدیق جماعت کرا رہے تھے. حضور کے بارے میں محسوس کر لیا انہوں کے تشریف لانے تو پیچھے ہٹنے لگے. حضور نے فرمایا نہیں، تم ہی نماز پڑھاؤ، اور حضرت ابوبکر کے ساتھ بیٹھ گئے. اب یہ کہ گویا کہ یوں شکل بنی ہوگی واللہ عالم کہ حضرت ابوبکر کے امام ہے محمد الرسول اللہ اور پوری جماعت کے امام ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ. اس وقت حضور نے پھر نماز کے بعد کہا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ چاہے دنیا کو اختیار کر لے اور چاہے اس کا قرب اختیار کر لے. بندے نے اپنے رب کو اختیار کر لیا. حضرت ابوبکر رو پڑے، باقی لوگ حیران ہیں کہ حضور نے یہ بات کیا بیان کی، کیوں رو رہے ہیں؟ یہ چوائس ہوتا ہے رسولوں کو اور نبیوں کو، اگر آپ چاہیں تو ابھی اور دنیا میں رہ سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو آ جائیں، اس لیے کہ اب وہ فرض منصبی جس حد تک تھا وہ ادا ہو گیا. یہ ہے وہ فیضا فرغ تا فنصب. اور جو آپ کے آخری کلمات ہیں اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک لمحہ جو اس کیفیت میں گزر رہا تھا وہ شاخ گزر رہا تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ظاہری جو بود ہے اور فصل ہے، ظاہری کہہ رہا ہوں، حقیقی بود اور فصل تو ہوا ہی نہیں محمد الرسول اللہ میں اور آپ کے رب میں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ ہے کہ یہ مشغولیت مال خلق، یہ اس دنیا میں ہونا، یہ ان کے جھگڑے چکانا، کبھی مقدمہ آ گیا ہے، کبھی کوئی مسئلہ آ گیا ہے، کبھی کوئی جنگ ہے، وہ جو کیفیات ہیں تصور جانا کیے ہوئے، اور وہ جو ایک کیفیت ہے حضوری کی، اس میں جو تھوڑی سی کبھی بھی آ رہی تھی کسی وقت تو اس کی وہ بھی اتنی شاخ گزر رہی تھی. اے نبی، جب آپ اپنے فرض منصبی سے، وہ فرض آپ کے کاندھے پر آیا ہے، تکبیر رب آپ کو کرنی ہے، اللہ کا بول بالا آپ کو کرنا ہے، لیکون الدین کلہ للہ، اس منزل تک پہنچنا ہے، آپ کا انذار، تبشیر، دعوت، تبلیغ، تعلیم، تربیت، تزکیہ، پھر جہاد، قتال، صلح اور جنگ، یہ سارے مراحل گزرنے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو جائے. اس کے بعد پھر آپ ہمتن اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے. یہ جو ظاہری سا کچھ بود اور فصل ہے، یہ عروج کے بجائے نزول کی جس کیفیت میں آپ کو مبتلا کیا گیا ہے، یہ اس کو ختم ہو جائے گی. یہی ہے وہ بات، فَإِذَا فَرَغْتَ، جب فارغ ہو جائے. اب اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، نماز سے فارغ ہو کر ذکر کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے، یا تبلیغ سے یا جہاد اور قتال سے فارغ ہو جائے تو اپنے آپ کو پھر ہمتن اللہ کی طرف لگا لیجئے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کو اگر ایک مربوط کلام مانا جائے جہاں سے بات شروع ہوئی ہے اول و آخر کے درمیان خاص طور پر جو ربط قائم ہوا، فَإِذَا فَرَغْتَ، جب یہ فرائض رسالت جو آپ کے کندھے پر آ گئے ہیں، یہ اذھب الی فرعون انہ طغا کی طرح، جو اب آپ کو بھیجا گیا ہے اپنے فرائض منصب رسالت کی ادائیگی کے لیے، جب ان سے فراغت ہو تو پھر ہمتن اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے کا وقت آ جائے گا. اللہم فر رفیق الاعلا، یہ الفاظ میرے نزدیک وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ اس کی صحیح ترین تعبیر ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.